ईरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। पैगंबर, कह दो कि मैं तुम सब की तरफ उस अल्लाह का रसूल और नुमाइंदा हूँ जिसके लिए ज़मीन और आसमान की ममलिकत है। उसके अलावा कोई खुदा नहीं है। वही हयात देता है और वही मौत देता है। लिहाजा अल्लाह और उसके पैगंबर उम्मी पर ईमान ले आओ जो अल्लाह और उसके कलिमात पर ईमान रखता है और उसी का इत्तेबा करो कि शायद इसी तरह हिदायत याफ्ता हो जाओ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं हुसैन अख्तर रिजवी का सलाम कबूल कीजिए। سامعین ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ اعراف کی 158 آیت کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اربابی۔ سامعین یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام آپ یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد پروگرام آس پاس پیش کیا جائے گا، آس پاس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت آپ سماعت فرمائیں گے، جس کے بعد پروگرام افکار و نظریات پیش کیا جائے گا، اور اقتصاد نامہ ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کو چار چیزوں کی توفیق دی گئی وہ چار چیزوں سے محروم نہیں رہتا ہے، جس کو دعا مانگنے کی توفیق دی گئی وہ اجابت سے محروم نہیں رہے گا، جس کو استغفار کی توفیق ملی وہ توبہ سے محروم نہیں رہے گا، جس کو شکر کی توفیق نصیب ہوئی وہ مالداری سے محروم نہیں رہتا، اور جس کو صبر کی توفیق ملی وہ اجر سے بھی محروم نہیں رہے گا۔ تو سامعین لیجیے، آپ سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طہٰ شمیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ بلاروس میں یوکرائن اور روس مذاکرات کا آغاز، مختلف شہروں میں روسی اور یوکرائنی فوجوں کے درمیان جھڑپیں جاری، ویانا میں کوئی نیا سمجھوتا طے کرنے نہیں آئے ہیں، ایران ریڈ لائنوں کو ہرگز کراس نہیں کر سکتا، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ۔ کئی برس کے تعطل کے بعد پاک ہند واٹر ڈپلومیسی کا آغاز، ہندوستانی ماہرین کا ایک وفد آبی تنازعات پر بات چیت کے لیے پاکستان پہنچ گیا۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ ختم کرانے کی غرض سے دونوں ملکوں کے درمیان امن مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ روس یوکرین کے درمیان جاری بحران کے خاتمے کے لیے پیر کو مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے۔ مذاکرات کی میزبانی بیلاروس کر رہا ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان امن مذاکرات بیلاروس کے شہر گومل میں ہو رہے ہیں۔ یوکرین کا وفد اتوار کو ہی بیلاروس پہنچ گیا تھا۔ یہ وفد پانچ افراد پر مشتمل ہے، جس کی سربراہی یوکرین کے نائب وزیر خارجہ کر رہے ہیں۔ روسی وفد اس ملک کی وزارت خارجہ کے حکام اور ماہرین پر مشتمل ہے۔ مذاکرات شروع ہونے کے باوجود روس یوکرین کے درمیان جنگ جاری ہے۔ اطلاعات کے مطابق یوکرین کے شہر بردیانسک پر روس کا قبضہ ہو گیا ہے۔ یوکرین کی فوجی اور قوم پرست جنگجو دونباس کے رہائشی علاقے پر گولہ باری کر رہے ہیں۔ ان حالات میں روسی فوجیوں نے یوکرین کی حکومت کو دونباس پر حملے سے روکنے کے لیے شہر بردیانسک کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ بحران کے خاتمے کے لیے بیلاروس کی میزبانی میں روس یوکرین مذاکرات کار وفود کی کوششوں کے باوجود جنگ کی آگ مستقل بھڑکی ہوئی ہے، اور جنگ کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ شہر بردیانسک پر روسی فوج نے قبضہ کر لیا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق دونباس کے رہائشی علاقوں پر یوکرینی فوج اور قومی انتہا پسندوں کی گولہ باری مسلسل جاری ہے۔ اسی صورتحال میں دونباس پر حملے بند کرنے پر یوکرین کے فوجیوں کو مجبور کرنے کے لیے روسی فوجی آپریشن پانچویں روز داخل ہو گیا، جس کے دوران روسی فوج نے جنوب مشرقی یوکرین کے شہر بردیانسک کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ دنیسنا روس کی وزارت دفاع نے رپورٹ دی ہے کہ بردیانسک اور انرجی گودار شہروں پر روسی فوج کا قبضہ ہو گیا ہے. روس کی وزارت دفاع نے اسی طرح ایک بیان میں اعلان کیا کہ کیف شہر کے لوگ آزادانہ طور پر اس شہر سے باہر نکل سکتے ہیں. یوکرین کے حکام نے اتوار کی رات کہا تھا کہ شہر کیف کا محاصرہ ہو چکا اور کوئی اس شہر سے باہر نہیں نکل سکتا. یوکرین کی فوج اور قومی انتہا پسندوں اور روسی فوج کے درمیان شدید جنگ یوکرین کے بڑے شہروں اور سب سے پہلے مشرق میں کیف اور شہر خارکیف اور جنوب میں ہیرسون کے مختلف علاقوں میں ہو رہی ہے. روس کی وزارت دفاع کے ترجمان ایگور کوناشنکوف نے اعلان کیا کہ روسی فوج کیف کے اطراف کے رہائشی علاقوں پر حملہ نہیں کریں گے. یوکرین کی فوج نے دو روز قبل کیف میں اپنے دفاعی پوزیشن مضبوط بنانے کے لیے 18,000 سے زائد ہتھیار لوگوں میں تقسیم کیے ہیں جن میں خودکار ہتھیار اور کلاشنکوف بھی شامل ہے. روسی وزارت دفاع کے ترجمان کے مطابق یوکرین کے فوجیوں نے جو روسی فوج کے حملوں کا دفاع کر رہے ہیں کیف کے مضافات میں واقع گوستمل ایئرپورٹ کے قریب فاسفورس ہتھیاروں کا استعمال شروع کر دیا ہے. ادھر شہر خارکیف میں روسی فوج اور یوکرینی فوج میں شدید جنگ ہو رہی ہے اور بعض رپورٹوں میں بتایا گیا کہ روسی فوج کا پہلا دستہ اس شہر میں داخل ہو گیا ہے. روسی ذرائع سے خبریں مل رہی ہیں کہ ایک جانب یوکرین کی فوج اور قومی انتہا پسندوں اور دوسری طرف ڈونیسک اور لوہانسک جمہوریاؤں کی مدافع فوج کے درمیان گھمسان کی جنگ جاری ہے. لوہانسک کے فوجیوں نے شہر شاستی اور اس کے قریب واقع کئی علاقوں کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے جبکہ ان علاقوں میں یوکرینی فوج کے متعدد جوانوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں. دونسک میں بھی مدافع فوج نے کامیابی حاصل کی ہے جبکہ اس سے روسی فوج کی حمایت حاصل ہے. ادھر روس کے سینٹرل بینک نے اعلان کیا کہ مغربی ملکوں کی اقتصادی پابندیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سود کی شرح 10.5% سے بڑھا کر 20% کر دی گئی ہے. اس درمیان بیلاروس میں روسی مذاکرات کار وفد کے حوالے سے الجزیرہ ٹی وی نے رپورٹ دی ہے کہ روس کے مقامی وقت کے مطابق دن میں 12 بجے روس یوکرین مذاکرات ہونے والے ہیں. ایران نے کہا کہ وہ یوکرین میں قیام امن میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. اسلامی جمہوری ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے کابینہ کے اجلاس میں یوکرین کی حالیہ تبدیلیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایران یوکرین کے تنازع کے پرامن حل کے لیے ہر قسم کے سفارتی کوششوں کی حمایت کرتا ہے اور روس یوکرین کے مابین قیام امن میں کردار ادا کرنے کو تیار ہے. انہوں نے کہا کہ ایران اپنی خارجہ پالیسی کے بنیادی اصولوں کی بنیاد پر تسلط پسندی اور تسلط کے سامنے سر جھکانے کا مخالف اور تمام اقوام کے حق خود ارادیت کی حمایت کرتا ہے. صدر ایران نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نیٹو کی توسیع پسندی سے متعلق سیکورٹی خدشات کو سمجھتے ہوئے تمام ممالک کی عرضی سالمیت اور قومی خود مختاری کے تحفظ پر زور دیتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اس بات پر پختہ یقین رکھتے ہیں کہ فریقین کی طرف سے سفارتکاری اور بین الاقوامی ذمہ داریوں کی مخلصانہ پابندی موجودہ صورتحال سے نکلنے کا واحد دیرپا اور منصفانہ راستہ ہے. سید ابراہیم رئیسی نے مزید کہا کہ شہریوں اور شہریوں کے جان و مال کے تحفظ اور بین الاقوامی اور انسانی حقوق کی پاسداری پر تمام فریقین کو سنجیدگی سے توجہ دینی چاہیے اور کسی قیمت پر عام شہریوں کو جنگ کے دوران نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. واضح ہے کہ روس اور یوکرین کے مابین جاری کشیدگی امریکہ اور نیٹو کی شیطنت اور اشتعال انگیزیوں کے باعث گزشتہ جمعرات 24 فروری کو جنگ کی شکل اختیار کر گئی اور روس نے یوکرین کے خلاف وسیع فوجی آپریشن شروع کر دیا جو تاحال جاری ہے اور روسی فوج یوکرین کے مختلف علاقوں کی جانب پیش قدمی کر رہے ہیں. تاہم یوکرین کی فوج بھی ان کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے سخت کوشاں ہے. اطلاعات کے مطابق دونوں طرف سے اب تک ہزاروں فوجی ہلاک و زخمی ہو چکے ہیں. ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ویانا میں کوئی نیا سمجھوتا طے کرنے نہیں آئے ہیں اور اس مرحلے میں پہنچ چکے ہیں کہ یورپ اور امریکہ کے لیے اب کوئی بات مبہم اور غیر واضح نہیں رہی ہے اور ایران ریڈ لائنوں کو ہرگز کراس نہیں کر سکتا. ایران کے خلاف امریکہ کی غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں کو ختم کرانے کے لیے ویانا مذاکرات کا 8واں دور سیاسی فیصلوں کے لیے ایک مختصر وقفے کے بعد 8 فروری 2022 کو دوبارہ شروع ہوا ہے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے پیر کے روز اپنی ہفتہ وار پریس کانفرنس میں نامہ نگاروں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ کوئی نیا سمجھوتا طے کرنے کے لیے ویانا میں موجود نہیں ہے اس لیے کہ جوہری معاہدہ سن 2015 میں طے پا چکا ہے. سعید خطیب زادہ نے کہا کہ ایران اور گروپ 4+1 ویانا میں اس بات کے لیے موجود ہیں کہ اس بات پر اطمینان حاصل ہو جائے کہ امریکہ واقعی میں بین الاقوامی ایٹمی معاہدے میں واپس لوٹنا چاہتا ہے. انہوں نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کام ایک روز میں ختم ہو جائے گا اور امریکہ کے اقدامات کو عملی طور پر بھی پرکھنا ضروری ہے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ویانا میں باقی بچے مسائل اور IAEA سے متعلق مسائل کے بارے میں نامہ نگار کے سوال کے جواب میں کہا کہ مشترکہ متن تیار ہو چکا ہے جو 98% سے زائد حل شدہ مسائل پر مشتمل متن ہے اور باقی بچے مسائل و نکات کو حل کیا جانا باقی ہے. انہوں نے کہا کہ اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ یورپ اور امریکہ کے لیے کوئی بات مبہم نہیں رہ گئی ہے، تاہم ایران اپنی ریڈ لائنوں کو ہرگز عبور نہیں کر سکتا اور مغربی فریقوں کو چاہیے کہ بات کو اس سے زیادہ طول نہ دیں۔ پابندیوں کے خاتمے سے متعلق ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے بارے میں سیاسی دعووں پر مبنی رہے ہیں، اور اب آئندہ چند روز میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ مقابل فریق نے اپنا کوئی فیصلہ کیا ہے یا نہیں۔ ایران کے دفتر خارجہ ترجمان نے کہا کہ پابندیوں کے خاتمے کے بارے میں ممکنہ سمجھوتا اور پابندیاں ختم کیے جانے کے سلسلے میں پایا جانے والا دائرہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے کہ جس کے بارے میں امریکی دعوے کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پائیدار اور قابل اعتبار سمجھوتا تیار کیا جا رہا ہے، اور ہم ایسا سمجھوتا چاہتے ہیں کہ جس میں ایران کی جوہری کامیابیوں اور حقوق کا تحفظ اور اس کی ضمانت نیز ایران کی ریڈ لائنوں کا بھی پاس و لحاظ رکھا جائے، اور اس سلسلے میں امریکہ کی جانب سے جتنی زیادہ عملی ضمانت کا مشاہدہ کیا جائے گا اس کے مقابل نکات میں اتنی زیادہ رعایت بھی برتی جائے گی۔ پاکستانی فوج نے اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ تعاون کو مزید فروغ دینے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور پاکستان کی فضائیہ کے کمانڈروں نے پیر کو اسلام آباد میں ملاقات کر کے باہمی تعاون، بالخصوص دفاعی، فوجی اور تربیتی میدانوں میں باہمی تعاون کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا۔ اس ملاقات میں پاکستانی فضائیہ کے کمانڈر حمید واحدی نے اپنے ایرانی ہم منصب کے دورے پاکستان پر خوشی کا اظہار کیا اور ایران اور پاکستان کے تاریخ اور ثقافتی اشتراکات اور برادرانہ تعلقات پر تاکید کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا۔ واضح رہے گزشتہ 4 برسوں کے دوران اسلامی جمہوریہ ایران کے کسی اعلیٰ فوجی عہدیدار کا یہ دوسرا دورہ پاکستان ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور پاکستان درمیان دفاعی تعلقات ہمیشہ اعلیٰ سطح پر رہے ہیں۔ کئی برس کے تعطل کے بعد پاک ہند واٹر ڈپلومیسی کا آغاز ہو گیا اور ہندوستانی ماہرین کا ایک وفد آبی تنازعات پر بات چیت کے لیے پاکستان پہنچ گیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق ہندوستان کے آبی ماہرین کا 10 رکنی وفد واگا کے راستے پاکستان پہنچا ہے۔ ہندوستانی وفد کی قیادت اس ملک کے انڈس واٹر کمشنر پی کے سکسینہ کر رہے ہیں۔ پاکستان ہندوستان کے درمیان آبی تنازعات پر مذاکرات منگل کو اسلام آباد میں ہوں گے۔ پاکستان کی جانب سے ہندوستان کے آبی منصوبوں پر اعتراضات کے بعد دونوں ملکوں کے ماہرین کا پہلا اجلاس ہوگا۔ پاکستان نے ہندوستان کی جانب سے دریاؤں پر بنائے جانے والے ڈیموں اور پن بجلی منصوبوں کے ڈیزائنوں پر اعتراض کیا ہے، جن میں دریائے چناب پر بنایا جانے والا کیرو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ اور کشمیر میں دریائے پونچھ پر 15 میگا واٹ کے مانڈی منصوبہ بھی شامل ہے۔ ہندوستان کی ریاست منی پور میں آج اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کی پولنگ انجام پائی۔ ہندوستانی ذرائع سے موصولہ رپورٹوں کے مطابق ریاست منی پور میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کی پولنگ پیر کو پرنم طریقے سے شروع ہوئی۔ اس موقع پر سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ ہندوستانی حکام نے بتایا کہ پہلے مرحلے کی پولنگ صبح 7 بجے شروع ہوئی جو شام 4 بجے تک جاری رہی۔ منی پور میں اسمبلی کی کل 60 نشستیں ہیں اور آج شروع ہونے والے پہلے مرحلے میں 38 سیٹوں پر پولنگ ہوئی۔ پہلے مرحلے میں ریاست کے وزیر اعلیٰ، اسپیکر اور نائب وزیر اعلیٰ نے اپنی اپنی قسمت آزمائی ہے۔ ریاست کے تقریباً 80% وادی اور 20% پہاڑی علاقوں میں آج ووٹنگ ہوئی۔ پہلے مرحلے میں ریاست کے 1721 پولنگ اسٹیشنوں پر ووٹ ڈالے گئے۔ اس مرحلے میں 173 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ ہوا، جن میں 15 خواتین بھی شامل ہیں۔ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی نے عوام سے بڑے پیمانے پر ووٹنگ میں حصہ لینے کی اپیل کی۔ جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے ایک بار پھر یمن کے مختلف صوبوں من جملہ صوبے سعدہ، معارب اور حجہ کے رہائشی علاقوں پر شدید بمباری کی ہے۔ میڈیا ذرائع نے خبر دی کہ جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے اتوار اور پیر کے درمیانی شب یمن کے شمالی صوبے سعدہ اور اسی طرح حجہ اور معارب صوبوں کے رہائشی علاقوں پر وحشیانہ بمباری کی ہے۔ یمن کے المسیرہ ٹی وی کے مطابق جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے یمن کے صوبے حجہ کے حیرز شہر پر کم سے کم 12 مرتبہ بمباری کی ہے، جبکہ سعدہ اور معارف صوبوں کے رہائشی علاقوں پر وحشیانہ ہوائی حملے جاری رہے۔ صوبہ سعدہ کے گورنر محمد جابر عوض نے سعودی عرب کی وحشیانہ جارحیتوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یمن میں عام شہریوں کے قتل اور تباہی و بربادی کا اصل ذمہ دار امریکہ ہے۔ اس درمیان یمن میں نیشنل سلویشن حکومت کے نگران اعلی اور انصار اللہ کے سربراہ سید عبد الملک بدر الدین الحوثی نے یمن اور خطے میں غاصب سینی حکومت کی سازشوں اور توسیع پسندانہ پالیسیوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ علاقے میں ساز باز پر یقین رکھنے والی بعض حکومتیں سینی حکومت کا جھوٹے طریقے سے ایک نیا چہرہ پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور اس غاصب حکومت کو ایک دوست کے طور پر متعارف کرانے کی خواہاں ہیں، لیکن ایسی حکومتیں اور افراد فلسطینی عوام کے حقوق کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سینی حکومت کی حامی ان بعض حکومتوں کی یہ بھی کوشش ہے کہ حزب اللہ کے خلاف ایک مکمل سیاسی تشہیراتی اور اقتصادی جنگ چھیڑ دی جائے اور حزب اللہ کا ہر طرح کا سیاسی اور اقتصادی محاصرہ کر لیا جائے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طٰہٰ شمیم۔ اور اب لیجیے سماعت فرمائیے روس اور یوکرین کے حوالے سے ایک خاص رپورٹ۔ روس اور یوکرین کے بحران کا خاتمہ کرنے کے لیے بیلاروس کی میزبانی میں روس یوکرین مذاکرات کار وفود کی کوششوں کے باوجود جنگ کی آگ مستقل بھڑکی ہوئی ہے، اور جنگ کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ شہر بردیانیس کا کنٹرول پر روسی فوج نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ بردیانیس شہر بحیرہ عزوف میں اہم بندرگاہ کا حامل شہر ہے۔ یہ شہر ماریوپول بندرگاہی شہر کے قریب واقع ہے۔ روسی میرین فوج بردیانیس شہر کے مختلف علاقوں اور اسی طرح اس سے ملے ہوئے علاقوں پر تعینات ہو گئی ہے۔ دریاسنا روس کی وزارت دفاع نے اسی طرح ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ کیف شہر کے لوگ آزادانہ طور پر اس شہر سے باہر نکل سکتے ہیں۔ یوکرین کے حکام نے اتوار کی رات کہا تھا کہ شہر کیف کا محاصرہ ہو چکا ہے اور کوئی اس شہر سے باہر نہیں نکل سکتا۔ یوکرین کی فوج اور قومی انتہا پسندوں اور روسی فوج کے درمیان شدید جنگ یوکرین کے بڑے شہروں اور سب سے پہلے مشرق میں کیف اور شہر خارکیف اور جنوب میں ہرسون کے مختلف علاقوں میں ہو رہی ہے۔ روس کے سرکاری ٹیلی ویژن نے یوکرین کے 1050 فوجی مراکز اور ٹھکانے اور فوجی تنصیبات تباہ کیے جانے کا اعلان کیا ہے، جن میں فوجی ہیڈ کوارٹر اور فوجی مواصلاتی سسٹم بھی شامل ہیں۔ شہر کیف میں بھی روسی فوج نے یوکرین کے فوجی مورچوں کو نشانہ بنایا ہے، اور اطراف کے علاقوں میں بھی فوجی ٹھکانوں پر روسی فوج کے حملے جاری ہیں۔ ادھر شہر خارکیف میں روسی فوج اور یوکرینی فوج میں شدید جنگ ہو رہی ہے، اور بعض رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ روسی فوج کا پہلا دستہ اس شہر میں داخل ہو گیا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ شہر خارکیف میں یوکرین کے 471 فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ اس درمیان روسی صدر ولادیمیر پوتن کی نیوکلیئر فورسز کو تیار رہنے کی ہدایت پر نیٹو اور امریکہ کا شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے جاری کردہ بیان میں روسی نیوکلیئر فورسز کو ہائی الرٹ کرنے کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ بیان میں یہ بھی دعویٰ کہا گیا ہے کہ امریکہ روس کے انرجی سیکٹر پر پابندی عائد کرنے پر غور کر رہا ہے۔ دوسری جانب نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینس اسٹولٹنگ برگ نے سی این این سے گفتگو میں کہا کہ روس کی جانب سے یہ اقدام خطرے کا حامل اور ولادیمیر پوتن کا یہ رویہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے۔ سامعین، ادھر ہندوستان سے موصولہ رپورٹوں کے مطابق ہندوستان نے بھی روس یوکرین تنازع پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات بتا رہے ہیں نئی دہلی سے ہمارے نمائندے شمشاد کاظمی۔
روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ سے بڑھتی ہوئی تشویش کے پیش نظر ہندوستانی وزیراعظم نریندر مودی نے حالات کا جائزہ لینے اور یوکرین میں پھنسے ہندوستانی شہریوں کی سلامتی کے مسئلے پر غور کرنے کے لیے آج ایک اعلیٰ میٹنگ طلب کی۔ ذرائع کے مطابق اس میٹنگ میں بعض مرکزی وزراء کو ہندوستانی شہریوں کو یوکرین سے نکالنے کے عمل کو ہم آہنگ کرنے کے لیے مشرقی یورپ کے اس جنگ زدہ ملک کے پڑوسی ممالک میں بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مرکزی وزراء ہردیپ پوری، جیوتی رادتیہ سندھیا، کرن ریجیجو اور جنرل وی کے سنگھ یوکرین کے پڑوسی ملکوں کا دورہ کر سکتے ہیں۔ ہندوستانی وزیر اعظم نے کل کہا تھا کہ ان کی حکومت یوکرین میں پھنسے سبھی ہندوستانیوں کو وطن واپس لانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی۔ واضح رہے کہ یوکرین سے ہندوستانی طلبہ کو نکالنے کے لیے حکومت ہندوستان نے آپریشن گنگا شروع کیا تھا، جس کے تحت اب تک 5 طیارے یوکرین میں پھنسے طلبہ و طالبات کو لے کر دہلی پہنچ چکے ہیں. آج سویرے بھی 249 طلبہ و طالبات کو لے کر ایک طیارہ بخارسٹ سے دہلی پہنچا. 26 فروری کو ایک اور 27 فروری کو 3 طیارے دہلی پہنچے تھے. یوکرین کی ہوائی سرحد بند ہونے کے بعد ان طیاروں کو رومانیا کے راستے دہلی لایا گیا. اب تک 1100 ہندوستانی طلبہ و طالبات کو یوکرین سے نکالا جا چکا ہے اور اطلاع کے مطابق اب بھی 18,000 سے زیادہ ہندوستانی شہری یوکرین میں پھنسے ہوئے ہیں. ادھر روس اور یوکرین کے درمیان چھڑی جنگ کے بیچ ہندوستانی شہریوں کے ساتھ مار پیٹ کی خبر سامنے آئی ہے. کانگریسی لیڈر راہل گاندھی نے اس سلسلے میں ایک ویڈیو شیئر کر کے اس کی اطلاع دی ہے. انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی مرکزی حکومت کو یوکرین میں پھنسے ہوئے لوگوں کے انخلاء کے منصوبے سے پوری طرح آگاہ کرنا چاہیے. پولینڈ کی سرحد پر تعینات یوکرین کے بعض فوجیوں پر الزام ہے کہ انہوں نے کچھ ہندوستانی طلبہ و طالبات کو جبرن روکتے ہوئے انہیں زد و کوب کیا اور ڈرایا دھمکایا. ہندوستانی شہریوں نے کڑاکے کی سردی میں بھوکے پیاسے اب یوکرین کی سرحد سے ملنے والے رومانیا اور ہنگری کا رخ کیا ہے. شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی.
سامعین، یہ تھے نئی دہلی سے ہمارے نمائندے شمشاد کاظمی. اس وقت سب کی نظریں یوکرین کے بحران پر لگی ہوئی ہیں. اگر روس اس جنگ میں الجھ جاتا ہے اور طویل مدت میں اسے یوکرین میں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ صورتحال شاید اس کے لیے درست نہ ہو. بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، اور آنسوؤں کے موتی اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گزرے گا اس طرف سے طیبہ کے راستے میں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، طیبہ کے سب گدا گر پہچانتے ہیں مجھ کو، طیبہ کے سب گدا گر پہچانتے ہیں مجھ کو، مجھ کو خبر نہیں تھی، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، لب کشا نہیں ہوں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آس پاس، لیکن پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 9 اسفند، 26 رجب اور 28 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ ہجرت سے 3 سال پہلے 26 رجب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور حضرت علی علیہ السلام کے والد حضرت ابو طالب کی ایسے وقت میں وفات ہوئی جب وہ دیگر مسلمانوں کے ہمراہ شیب ابی طالب میں مشرقین کے محاصرے میں تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد 8 سال کی عمر سے حضرت ابو طالب کے زیر کفالت تھے۔ حضرت ابو طالب مشرقین قریش کے مقابلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے حامی اور محافظ تھے۔ انہوں نے اس دار فانی سے کوچ کرنے سے پہلے اپنے خاندان والوں اور دوستوں کو نصیحت کی تھی کہ وہ اسلام کی پیروی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کریں۔ جس سال حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی، اسی سال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باوفا اور خدمت گزار زوجہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے بھی وفات پائی۔ اس سال کو عام الحزن قرار دیا گیا۔ اٹھائیس فروری سن 1522 عیسوی کو ڈینمارک کے بادشاہ کرسچن دووم کے خلاف، جس نے سویڈن اور ناروے پر اپنا تسلط حاصل کر لیا تھا، سویڈن کے عوام کی تحریک شروع ہوئی۔ ڈینمارک کے بادشاہ کے خلاف شروع ہونے والی اس تحریک کی قیادت گوستاو وازا کے ہاتھ میں تھی، اور انہوں نے سویڈن کے کسانوں اور پروٹیسٹنٹ عیسائیوں کی مدد سے یہ تحریک شروع کی تھی۔ اس تحریک کے نتیجے میں کرسچن دوم کی بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا اور گوستاو وازا نے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس طرح سویڈن میں وازا سلسلے بادشاہت کا آغاز ہوا اور تقریباً 3 صدیوں تک سویڈن میں اس بادشاہت کا سلسلہ جاری رہا۔ February 1683 کو فرانس کے ماہر طبیعیات اور ریاضیداں رینے ریومر پیدا ہوئے۔ انہوں نے 20 سال کی عمر میں ہندسے کے موضوع پر کتاب لکھی اور 25 سال کی عمر میں سائنس اکیڈمی میں داخلہ لیا۔ ریومر نے فارن ہائٹ کے ساتھ ساتھ تھرما میٹر بنانے کے بارے میں بھی تحقیق کی۔ 1730 میں وہ یہ آلہ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کا 1757 میں انتقال ہو گیا۔ February 1922 کو تاریخی ملک مصر نے آزادی حاصل کی۔ 1969 میں فاطمی خاندان نے مصر پر قبضہ کیا اور بتدریج یہ ملک فاطمی خلفاء کا مرکز بن گیا۔ 1172 میں ایوبیوں نے فاطمیوں کو شکست دی اور 16 صدی کے اوائل میں عثمانیوں نے مصر پر اپنا تسلط قائم کر لیا۔ 1805 میں عثمانی اور برطانوی افواج نے مل کر مصر پر نیپولین بوناپارٹ کے چند مہینے کے قبضے کو ختم کیا، جس کے بعد مصر کی حکمرانی عثمانی فوج کے البانوی سردار محمد علی پاشا نے سنبھالی۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم کے اوائل میں برطانیہ نے مصر کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، البتہ عوامی جد و جہد کے جاری رہنے کی وجہ سے انگریزوں کو 1922 میں مصر کو آزاد کرنا پڑا۔ February 1986 کو سویڈن کے اس وقت کے وزیر اعظم اولوف پالمے کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ وہ دارالحکومت اسٹاک ہوم میں ایک سنیما ہال سے اپنی اہلیہ کے ساتھ واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ہی ان کو قتل کر دیا گیا۔ وہ 1927 میں پیدا ہوئے تھے۔ اولوف پالمے جنوبی افریقہ کی سابق حکومت کی نسل پرستانہ پالیسیوں کے خلاف تھے اور صہیونی حکومت کی پالیسیوں کے بھی خلاف تھے۔ اسی وجہ سے اولوف پالمے کے قتل میں دونوں مذکورہ نسل پرست حکومتوں میں سے کسی ایک کا ہاتھ ہونے کا امکان ظاہر کیا جاتا ہے۔ May 1357 کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے مستضعفین فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں آیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انقلاب کونسل کے نام اپنے پیغام میں فرمایا تھا، انقلابی کونسل کی یہ ذمہ داری ہے کہ پہلوی حکومت کی ساری منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد جو اس نے اپنی غیر قانونی حکومت کے دوران غیر قانونی طور پر جمع کی ہے، معاشرے کے غریب اور ضرورت مند افراد کے حق میں ضبط کر لے، تاکہ یہ اموال محتاجوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے صرف ہوں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس حکم کے بعد مستضعفین فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی گئی۔ May 1991 کو امریکہ کے صدر جارج بش سینئر نے خلیج فارس کی 40 روزہ جنگ ختم کرنے کا اعلان کیا۔ قابل ذکر ہے کہ کویت پر عراق کے عامر حکمران صدام حسین کے اچانک حملے سے یہ جنگ شروع ہوئی تھی۔ جنگ بندی کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک اور عراق کے درمیان مذاکرات ہوئے اور عراق کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد منظور کرنی پڑی۔ اتحادیوں کی فوجوں نے اعلان کیا کہ وہ جنگ بندی کی قرارداد پر دستخط ہونے کے بعد عراق سے نکل جائیں گی۔ یہ فوجیں نکل تو گئیں، لیکن اب بھی یہ فوجیں جن میں زیادہ تر امریکی ہیں کویت اور خلیج فارس کے بعض دیگر ممالک کے فوجی اڈوں میں موجود ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم کا سلام عرض ہے۔ سامعین پروگرام آس پاس کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، بین الاقوامی منظم جرائم میں سے ایک انسانوں کی اسمگلنگ ہے، جس سے نمٹنے کے لیے اجتماعی ارادے کا ہونا ضروری ہے۔ تاہم اس سلسلے میں بین الاقوامی منظم جرائم اور اس کے پروٹوکولز کے خلاف اقوام متحدہ کے کنونشن UNTOC نے کچھ پروگرامز پیش کیے ہیں، لیکن امریکہ اور بعض یورپی ممالک کی دوہری پالیسیاں اس سلسلے میں مشترکہ اہداف کے حصول کی راہ میں مانع بنی ہوئی ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے انسانوں کی اسمگلنگ کے زیر عنوان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں کہا کہ ایران کا شمار ان اولین ممالک میں ہوتا ہے جنہوں نے منصوبہ بند طریقے سے بین الاقوامی سطح پر جرائم کے ارتکاب سے مقابلے کے سلسلے میں اقوام متحدہ کے کنونشن پر دستخط کیے ہیں، اور وہ انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے کنونشن کے معین کردہ خطوط پر گامزن رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے ملکی سطح پر انسانی اسمگلنگ کی روک تھام اور اس کا ارتکاب کرنے والوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کے لیے خاص قوانین وضع کیے ہیں، اور وزارت داخلہ کی نگرانی میں انسانی اسمگلنگ کو لگام دینے کے لیے پوری سنجیدگی کے ساتھ اقدامات انجام دیے جاتے ہیں۔ انہوں نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے مقصد سے اس جرم کا مقابلہ کر رہے ممالک کے ساتھ مؤثر انداز میں تکنیکی و لازمی تعاون کریں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے مزید کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران بین الاقوامی پابندیوں اور عالمی حمایت و مدد کے فقدان کے باوجود پوری شجاعت و دلیری کے ساتھ جرائم پیشہ گروہوں اور ٹولوں کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی نے بھی 2018 میں بین الاقوامی منظم جرائم کے خلاف اقوام متحدہ کے کنونشن کی توثیق کی ہے، جبکہ ملکی سطح پر بھی انسانی اسمگلنگ سے متعلق مقدمات کی تفتیش اور قانونی چارہ جوئی کے لیے مختلف قوانین اور اصول و ضوابط وضع کیے گئے ہیں اور ان کا نفاذ بھی عمل میں آتا ہے۔ قانونی اقدامات کی تکمیل کے مقصد سے ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورائے اسلامی میں انسانی اسمگلنگ سے مقابلے کے قانون میں ترمیم کا مسودہ بھی منظوری کے لیے پیش کیا گیا۔ اس بل میں انسانی اسمگلنگ کی وضاحت کی گئی ہے، اور اس میں اس کے تمام ضروری عناصر پر اس میں شدت پیدا کرنے والے حالات، جیسے کہ عورتوں اور بچوں کی اسمگلنگ کے ارتکاب کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک قطعی جرم کے طور پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ اسی طرح وزارت داخلہ کے توسط سے انتظامی اور نگرانی کے اقدامات کے ایک سیٹ اپ کی شکل میں انسانی اسمگلنگ سے نمٹنے کے لیے قومی کمیشن بھی قائم کیا گیا ہے، تاکہ ان اقدامات کی نگرانی کے ساتھ ساتھ انسانی اسمگلنگ سے متعلق پالیسیوں، حکمت عملیوں اور پروگراموں کے ایک سیٹ اپ پر عمل درآمد کیا جا سکے۔ اس سلسلے میں امریکہ کی جابرانہ اور ظالمانہ پابندیوں کے نتیجے میں ضروری آلات اور وسائل تک رسائی نہ ہونے کے باوجود ایرانی پولیس فورس منظم جرائم پیشہ گروہوں کے خلاف پورے عزم و حوصلے کے ساتھ برسر پیکار ہے۔ ایران کے نائب وزیر انصاف برائے انسانی حقوق اور بین الاقوامی امور محمود عباسی اس بارے میں کہتے ہیں، ایران نے شنگھائی تعاون تنظیم میں وزراء انصاف کے اجلاس میں 4 فریقی معاہدے کے انعقاد کی تجویز پیش کی اور اس تجویز کا خیر مقدم بھی کیا گیا۔ ایران انسانی اسمگلنگ کے ٹرانزٹ روٹ پر واقع ہے۔ اقوام متحدہ کا عالمی ادارہ قومی اور بین الاقوامی سرحدوں کے پار انسانوں کی غیر قانونی اور خفیہ نقل و حرکت کو انسانی اسمگلنگ قرار دیتا ہے۔ یہ منتقلی بنیادی طور پر ترقی پذیر ممالک اور ان ممالک کے لوگوں کی ہوتی ہے جن کی معیشتیں تبدیلی کے مراحل میں ہیں۔ ایسے ملکوں کے لوگوں کی اسمگلنگ کا مقصد لوگوں کا جنسی اور معاشی طور پر استحصال کرنا اور ان کو ظلم و جبر برداشت کرنے پر مجبور کرنا ہے۔ ترقی پذیر ممالک سے ہر سال تقریباً 2.5 ملین افراد اسمگل کیے جاتے ہیں، جن میں سے نصف بچے ہوتے ہیں۔ انسانی اسمگلنگ کا بنیادی استعمال جنسی استحصال ہے، لیکن امریکہ میں ان لوگوں کو بغیر تنخواہ کے اور ہفتہ وار چھٹی کے بغیر اور بہت طویل اوقات کار کے ساتھ سخت کام پر رکھا جاتا ہے۔ جرمن اخبار ڈی ویلٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے یورپی یونین کی کمشنر برائے داخلہ امور سسیلیا مالمسٹرم نے بھی یورپ میں اس رجحان کا ذکر کیا ہے اور ان کا کہنا ہے، یقین کرنا مشکل ہے لیکن یورپی یونین کے ممالک میں دسیوں ہزار لوگ ایسے رہتے ہیں جو عورتوں اور بچوں کو سامان کی طرح خریدتے اور بیچتے ہیں۔ یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ انسانی اسمگلنگ ہمارے چاروں طرف ہے اور ہماری سوچ سے کہیں زیادہ ہم سے قریب ہے۔ اقوام متحدہ کے جاری کردہ اعداد و شمار سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ دنیا میں سالانہ ہونے والی اسمگلنگ کے تقریباً 30 لاکھ واقعات میں سے نصف کی آخری منزل اور ان کا آخری ٹھکانہ امریکہ اور یورپ ہے، اور اس گندی تجارت سے ہونے والی اربوں ڈالر کی آمدنی کا تقریباً 50% حصہ امریکیوں سے متعلق ہے۔ سامن، نیشنل ہیومن ٹریفکنگ ریسورس سینٹر NHTRC نے بھی کہ جسے انسانی اسمگلنگ کا مقابلہ کرنے کا کام سونپا گیا ہے، اس بات کی تصدیق کی ہے۔ بلا شبہ انسانی اسمگلنگ کا سرچشمہ اور اس کی جڑیں امریکہ اور اس کے اتحادی ملکوں کی ایک طرفہ مداخلت پسندانہ، جارحانہ اور تباہ کن جنگوں، نسلی تطہیر اور دہشت گردی کی پالیسیوں میں پیوست ہیں۔ امریکی وزارت خارجہ اپنے ایسے قبیح پس منظر کے ساتھ اس بات کی دعوے دار ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران انسانی اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے کم ترین معیارات پر بھی پورا نہیں اترتا۔ امریکی وزارت خارجہ کی حالیہ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران نے انسانی اسمگلنگ کو روکنے کے لیے خاطر خواہ کوششیں انجام نہیں دی ہیں۔ اسمگلنگ سے مقابلے کی پالیسیوں یا سرگرمیوں کے بارے میں اپنی شفافیت میں اضافہ نہیں کیا ہے اور انسانی اسمگلنگ کے خلاف جنگ میں غیر سرکاری تنظیموں کے ساتھ شراکت داری کی واضح اور نمایاں کوشش نہیں کی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی یہ غیر حقیقی رپورٹیں ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں کہ جب امریکہ کے سرکاری اداروں کی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں ہر سال 1 لاکھ سے زیادہ کم عمر لڑکیوں کو جنسی استحصال کے لیے اسمگل کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں 9 عمر لڑکیاں، کی جن میں سے کچھ کی عمریں 13 سال تک ہیں، جنسی استحصال کے لیے اسمگل کی جاتی ہیں۔ امریکی پروپیگنڈوں کے باوجود اسلامی جمہوریہ ایران ان ممالک میں سے ایک ہے جس نے کئی برسوں سے انسانی اسمگلنگ سے مٹنے کے لیے قوانین منظور کیے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے آئین کی دفعہ 156 میں جرائم کی روک تھام پر واضح طور پر زور دیا گیا ہے۔ اسی بنا پر ایران نے اس غیر انسانی رجحان کا مقابلہ کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کیے ہیں اور وہ عالمی برادری کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ اس سلسلے میں خاص طور پر افغانستان کے شہریوں کے لیے ایران کی مدد و حمایت کی آزاد یورپی اداروں اور اقوام متحدہ نے بارہا تعریف کی ہے۔ ایران میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین UNHCR کے نمائندے سیوانکا دانا پالا نے 20 جون کو پناہ گزینوں کے عالمی دن کے موقع پر منعقدہ کانفرنس میں کہا، اسلامی جمہوریہ ایران امن و صلح اور اپنے انسانی جذبے کے ساتھ اپنی مذہبی تعلیمات کی عکاسی کرتا ہے، اس نے ہمیشہ بین الاقوامی معاہدوں سے بالاتر ہو کر پناہ گزینوں کی خدمت کی ہے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے امور مہاجرین نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران پابندیوں، کرونا وبا اور افغان شہریوں کی بڑی موجودگی کی وجہ سے مشکل صورتحال سے دوچار ہے، اور وہ ان مسائل کے باوجود در حقیقت بڑی تعداد میں تارکین وطن کو قبول کر کے عالمی برادری کی مدد کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین کے امور نے ایرانی وزیر داخلہ احمد وحیدی سے ایک ملاقات میں کہا کہ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین کے امور 40 سال سے زیادہ عرصے سے ایران کے ساتھ شہریوں اور تارکین وطن کے معاملے پر کام کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب سے افغان تارکین وطن ایران میں داخل ہو گئے ہیں، تب سے ہم نے ایران سے تعاون کا آغاز کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی امداد کے لیے ایران کی درخواستیں قابل فہم ہیں اور یورپی رہنماؤں کے ساتھ ہم اس مسئلے کو کئی بار اٹھا چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین کا کہنا ہے کہ ایران نے پابندیوں کے باوجود افغان تارکین وطن کی اچھی پذیرائی کی ہے۔ عالمی برادری کو توقع ہے کہ انسانیت سوز پالیسیوں اور اقدامات کے مرتکب افراد کی نشاندہی کیے جانے کے ساتھ ہی ان افراد سے مناسب طریقے سے نمٹا جائے گا کہ جنہوں نے دنیا میں انسانی اسمگلنگ کے رجحان کو جنم دیا ہے۔ اس سلسلے میں حکومتوں کی ذمہ داری واضح ہے اور واشنگٹن اس حوالے سے دوسرے ممالک پر جھوٹے اور بے بنیاد الزامات لگا کر اپنی ذمہ داری سے بری نہیں ہو سکتا۔ بہت سے تارکین وطن کی جن کے خوابوں کی منزل امریکہ ہے، اگر وہ سمندروں میں نہ ڈوبیں اور یا پہاڑوں اور صحراؤں کی سردیوں اور گرمیوں سے بچ بھی جائیں تو آخر کار وہ انسانی اسمگلروں کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنی باقی بچی زندگی کو اپنی تباہ شدہ آرزوؤں اور افکار کے سائے میں سوچتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ سامع اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، پروگرام جام جم اب آپ کی خدمت میں، معاف کیجیے گا، ابھی آپ پروگرام آس پاس سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ پروگرام آئین صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات، نیوز ایجنسیوں اور اسی طرح سوشل میڈیا پر ایک نظر ڈالیں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ ہم شہری، ایران یوکرین بحران میں ثالثی کے لیے تیار، صدر رئیسی۔ روزنامہ ایران، ایران کے ایٹمی پروگرام کے خلاف جھوٹے کیسوں کا خاتمہ، معاہدے کے حصول کی شرط۔ نیویارک ٹائم، یوکرین روس سے مذاکرات کے لیے تیار، پوتین نے ایٹمی فورس کو تیار رہنے کا کہہ دیا۔ سامی، روزنامہ جوان جو ایران سے شائع ہوتا ہے لکھتا ہے، مغربی میڈیا میں نازی طرز فکر کا حلول۔ روس اور یوکرین کی جنگ پر ہونے والے برطانیہ کے قومی ٹیلی ویژن چینل بی بی سی کے ایک پروگرام میں مدعو مہمان نے کہا کہ میرے لیے یہ دیکھنا بہت دردناک ہے کہ سنہرے بالوں اور نیلی آنکھوں والے یورپی شہری مارے جا رہے ہیں۔ جس پر بی بی سی کے میزبان نے جواب دیا کہ میں آپ کے جذبات کو سمجھتا ہوں اور اس کا احترام کرتا ہوں۔ نازی جرمنی اور ہٹلر کو ختم ہوئے دہائیاں گزر گئی ہیں، لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ فاشسٹ نسل پرست روح یورپ میں حلول کر گئی ہے اور اس کا نتیجہ نیلی آنکھوں والے یورپیوں کی موت کو دوسرے نسلوں پر فوقیت حاصل ہونے کی شکل میں دیکھا جا سکتا ہے. ادھر سی این این نے 6 سالہ یوکرینی بچے کی موت پر ایک تفصیلی رپورٹ پیش کی، صرف اس لیے کہ یہ بچہ ایک یورپی شہری تھا، لیکن اگر یہی بچہ یمن میں پیدا ہوتا تو ان 4,000 بچوں میں اس کا شمار ہوتا جو 2015 سے اب تک کے سعودی امریکی بمباری میں قتل ہو چکے ہیں، اور انہیں بی بی سی اور سی این این کی ہیڈ لائنوں میں آنے کا اعزاز حاصل نہیں ہے. گارڈین لکھتا ہے، یوکرین میں لڑنے کے خواہاں برطانوی شہریوں کی حمایت پر وزیر خارجہ سخت تنقید کے نشانے پر. برطانوی وزیر خارجہ لیز ٹریس نے جب برطانوی قومی ٹی وی چینل کے میزبان نے پوچھا کہ کیا آپ رضاکاروں کی حمایت کریں گی جو یوکرین کی آزادی کے لیے اس ملک کا رخ کرنا چاہتے ہیں، تو لیز ٹریس نے جواب دیا کہ جی ہاں بالکل. انہوں نے مزید کہا کہ یہ وہ فیصلہ ہے جس کے بارے میں ان لوگوں کو خود فیصلہ کرنا ہوگا، کیونکہ یہ اقدام برطانوی وزیر خارجہ کے بقول یوکرین کی آزادی اور جمہوریت کی خاطر نہیں بلکہ پورے یورپ کی خاطر ہوگا. برطانوی وزیر خارجہ نے دعویٰ کیا کہ اگر عوام ان کے بقول اس جدوجہد کی حمایت کرنا چاہتے ہیں تو ہم بھی ان کی حمایت کریں گے، لیکن برطانوی وزارت خارجہ کی ویب سائٹ پر جاری ہونے والی ہدایات میں درج ہے کہ جو افراد مشرقی یوکرین میں جا کر کسی بھی جانب سے لڑیں گے، برطانیہ واپسی پر انہیں عدالتی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا. سابق اٹارنی جنرل ڈومک گریو نے اس پر کہا کہ وزیر خارجہ کا یہ بیان 1870 میں منظور ہونے والے قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے کہ جس میں ہر اس ملک کی فوج اور مسلح گروہوں میں شمولیت کو جرم قرار دیا گیا ہے جس کے ساتھ برطانیہ جنگ نہیں کر رہا. سمجھ، ہم نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر. روزنامہ سیاست، جون کے مہینے میں ہندوستان کووڈ کی چوتھی لہر کا سامنا کر سکتا ہے، IIDK کے ماہرین. کشمیر عظمیٰ، یوکرین کی صورتحال بدستور مختوش، 213 کشمیری طلبہ پھنسے ہوئے ہیں. روزنامہ ڈان، اپنے یوکرینی ہم منصب کو لیبیا سے ٹیلی فون پر قریشی کی گفتگو، کشیدگی کم کرنے کی اہمیت پر زور. سامی، روزنامہ سہارا جو ہندوستان سے شائع ہوتا ہے لکھتا ہے، یوکرین بحران اور ہندوستان کا موقف. ہندوستان نے نہ صرف سلامتی کونسل میں ووٹنگ میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا بلکہ آئندہ ماہ برطانیہ میں منعقد ہونے والے کثیر الجہتی فضائی مشق میں شرکت نہ کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے. دونوں فیصلے یوکرین پر حملے کے تناظر میں دورس اہمیت کے حامل ہیں. ایک طرف سے ہندوستان نے ایک لائن کھینچ دی ہے اور اپنے کول و فیل سے ثابت کر دیا کہ وہ کہاں کھڑا ہے. یہ بات کسی سے مخفی نہیں کہ مذکورہ قرارداد پر امریکہ بھی چاہتا تھا کہ ہندوستان اس کے حق میں ووٹنگ کرے، اور روس بھی چاہتا تھا کہ اس کے خلاف ہندوستان ووٹنگ نہ کرے. ہندوستان کی ووٹنگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہوتا وہی جو روس کرتا، لیکن غیر جانبدار رہ کر ہندوستان نے اقوام عالم کو ایک ٹھوس پیغام دے دیا ہے. ساتھ ہی جنگ کے فوری خاتمے کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا کہ بات چیت ہی اختلافات دور کرنے کا واحد راستہ ہے. روس کی وجہ سے ہندوستان کو ماضی میں بہت فائدہ ہوا ہے اور وہ اس کا قدیم دوست ہے. ایسے میں یہ سوچنا ہی فضول ہے کہ ہندوستان روس کے خلاف بین الاقوامی پلیٹ فارم پر جا سکتا ہے. ہندوستان نے جو کیا اپنے قدیم پالیسی کے مطابق ہی کیا، اور اس پر کسی کو حیرت زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان سے شائع ہونے اخبار روزنامہ جنگ نے سرخی لگائی ہے، زرداری صاحب سن لیں، عمران خان نے بلہ اٹھا لیا اسد عمر. جیکب آباد میں اپنے خطاب کے دوران اسد عمر نے کہا کہ زرداری صاحب سن لیں، عمران خان نے بلہ اٹھا لیا ہے، جلد وہ آپ کو بھگائے گا. انہوں نے مزید کہا کہ وفاقی حکومت کہیں بھی نہیں جا رہی، پی ٹی آئی 5 سال پورے کرے گی. اس موقع پر علی زیدی نے خطاب میں کہا کہ یہ پیپل پارٹی نہیں، زرداری مافیا ہے. پوچھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری نے کبھی 5 روپے بھی کمائے ہیں؟ ان کا کہنا تھا کہ آصف زرداری 11 سال جیل میں تھے، پھر بھی ان کا بزنس بڑھتا گیا. شاہ محمود قریشی نے اپنے خطاب میں کہا کہ سندھ میں شہید بھٹو کی سیاست دفن ہو چکی ہے جبکہ زرداری کی سیاست جاری ہے. انہوں نے کہا کہ زرداری نے اسلام آباد جانے کے لیے کارکنان کو 30,000 روپے دیے ہیں. سمین، پروگرام کے حصے میں نیوز ایجنسیوں کی کچھ خبروں پر نگاہ ڈالتے ہیں. مہر نیوز ایجنسی لکھتی ہے، عید مبس کی صبح کو رہبر انقلابی اسلامی کا براہ راست خطاب ملکی اور عالمی چینلوں سے نشر کیا جائے گا. تسنیم نیوز، حزب اللہ امت اسلامیہ کا وقار ہے، سامراج مسلمانوں اور عیسائیوں پر صہیونیت کو مسلط کرنا چاہتا ہے، انصار اللہ یمن کے سربراہ۔ فارس نیوز نے خبر لگائی ہے گرفتار روسی فوجیوں کو یوکرین تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے روسی وزارت دفاع۔ انڈین نیوز نے ایک تفصیلی خبر شائع کی ہے، ایران کی جانب سے چار ممالک میں نالج بیسڈ برآمدتی مراکز کا افتتاح۔ ایجادات اور ترقی کے فروغ کے ادارے کی سربراہ مرضیہ شاہرودی نے انڈین نیوز ایجنسی کے رپورٹر کو بتایا کہ ایران نے کرگیزستان، بوسنیا اور ہرزوگوینا، متحدہ عرب امارات اور عمان میں نالج بیسڈ کمپنیوں کے برآمدی مراکز کا افتتاح کیا ہے۔ ان کے مطابق یہ مراکز ایران کی برآمدی مارکیٹوں میں شمار ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے نالج بیسڈ مصنوعات کی فروخت میں آسانی پیدا کی جا سکتی ہے اور ان ممالک میں موجود صلاحیتوں کو مشترکہ اور سائنسی تعاون کے لیے بروئے کار لایا جا سکتا ہے۔ مرضیہ شاہرودی نے بتایا کہ اس سے قبل افغانستان، کینیا اور چین میں اس نوعیت کے سائنس پارکس اور نالج بیسڈ مراکز قائم کیے جا چکے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ اس مجموعے کے تحت عراق کے کربلا شہر میں 20 کمپنیاں، آرمینیا میں 6 کمپنیاں اور ترکی میں 15 کمپنیاں اپنی سرگرمیاں انجام دے رہی ہیں۔ ایران کی جانب سے قائم شدہ ان مراکز میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں ہونے والی ایجادات کو فروغ دینے کے لیے ان کی مالی اور سائنسی حمایت کی جاتی ہے۔ اسپوتنک نیوز لکھتا ہے روس کے مالی ذخیرے ایسے ملکوں میں ہیں جہاں یورپی یونین انہیں منجمد نہیں کر سکتی، بوریل۔ ہفتے کے روز مغربی سربراہوں نے روس پر شدید دباؤ کا پیکج متعارف کروایا جس میں روس کو مغربی بینکوں سے الگ تھلگ کرنے اور عالمی مالیاتی اطلاعات کے سسٹم سوئفٹ تک عدم دسترسی شامل ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے اس بارے میں کہا کہ 27 یورپی ممالک نے اس پیکج پر رضامندی ظاہر کی ہے، تاہم انہوں نے ان بینکوں کا نام لینے سے گریز کیا جو اپنی خدمات کا راستہ روس پر بند کر رہے ہیں۔ انہوں نے آدھے اثاثے ضبط کرنے کی بات کی ہے، تاہم اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ چین اور ماسکو میں موجود روس کے سینٹرل بینک کے اثاثوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑا جا سکتا ہے۔ اور سامعین اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت اپنے اختتام۔ اور سامعین اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام افکار و نظریات، جس کے بعد اقتصاد نامہ نشر ہوگا، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچے گی۔
افکار و نظریات۔ سامعین ہفتہ وار پروگرام افکار و نظریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین آج کے پروگرام میں بھی ہم پاکستان، چین اور افغانستان میں علاقائی ہم آہنگی میں ایران کے کردار کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی کوریڈور یا سی پیک اور اسی طرح ایران اور چین کے درمیان اقتصادی معاہدہ ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کے عنوان سے یورپ، افریقہ اور ایشیا کے 56 ملکوں کو ایک دوسرے سے ملائے گا۔ یہ منصوبہ ممکنہ طور پر 21ویں صدی میں امریکہ اور چین کے درمیان اقتصادی رقابت اور طاقت کے توازن کو اپنے حق میں پلٹانے کی کوشش ہے۔ ممکنہ طور پر دونوں ملکوں میں باہمی رقابت کے نتیجے میں دنیا پر اقتصادی تسلط کا دائرہ بر صغیر اور خلیج فارس کے علاقے تک پھیل جائے گا۔ ایسا علاقہ کہ جو دنیا میں تیل اور گیس کے اہم ترین مرکز کے عنوان سے جانا جاتا ہے اور تیل و گیس کی کھیپ آبنائے ہرمز سے عبور کرتی ہوئی بحیرہ عمان اور عرب کے راستے مشرق اور مغرب کی طرف جاتی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا، پاکستان اور چین کے درمیان ہونے والے سی پیک معاہدے اور اسی طرح چین کے ساتھ ایران کے اقتصادی منصوبے کے دائرے میں تکنیکی، فنی، سیکیورٹی اور فوجی تعاون کی اہمیت کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ آج ہم ایران اور چین اور اسی طرح سی پیک معاہدے میں تعاون کی یادداشتوں اور ٹرانزٹ اور مواصلات کے شعبوں میں انجام پانے والے معاہدوں کے حوالے سے رائے پیش کر رہے ہیں۔ ون بیلٹ ون روڈ منصوبہ ایک ایسا راستہ ہے کہ جو مختلف قسم کے سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے کام آئے گا۔ ون بیلٹ ون روڈ منصوبے میں سامان کی منتقلی کے دوران ملکی علاقائی اور بین الاقوامی ٹریفک روٹس کو کام میں لایا جائے گا۔ بین الاقوامی کوریڈورز حمل و نقل کے عالمی راستے ہیں کہ جو ریلوے لائنز اور روڈز کے ذریعے سامان اور مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں کام آئیں گے۔ کوریڈورز کے راستے اس طرح کے ہیں کہ سامان کی ٹرانزٹ اقتصادی اعتبار سے سود مند واقع ہوتی ہے۔ سامان کی ترسیل کا ایک قدیمی راستہ یا کوریڈور چین کی شاہراہ ابریشم رہی ہے۔ ماضی میں ابریشم کا راستہ چین سے وسطی ایشیا، ایران اور یورپ سے جا ملتا تھا، لیکن ون روڈ ون بیلٹ کے جدت عمل نے شاہراہ ابریشم کے راستے کو نئی جہت بخشی ہے، اور اب اس راستے میں دسیوں ممالک آپس میں حمل و نقل کی سہولیات سے مستفیض ہو سکیں گے اور اپنے ملکوں میں اقتصادی رونق کے لیے زمین ہموار کر سکیں گے۔ ایران، پاکستان اور افغانستان ون بیلٹ ون روڈ منصوبے میں چین کے ساتھ تعاون میں اہم ترین ممالک شمار ہوتے ہیں، اور خاص طور پر ایران وہ ملک ہے کہ جو مغربی ایشیا، وسطی ایشیا کے ممالک میں وہ واحد ملک ہے جہاں حمل و نقل کے راستوں کا ایک ایسا جال بچھا ہوا ہے کہ جو چین کے لیے یورپ کی دسترسی کو آسان بنا دیتا ہے۔ ایران علاقائی اور بین الاقوامی ٹرانزٹ کوریڈور میں ایک اہم محور شمار ہوتا ہے، اور دنیا کے مختلف بر اعظموں کو آپس میں ملانے میں اہم کردار کا حامل ہے۔ شمال جنوب کوریڈور ہندوستان کو ایران کے راستے روس اور مشرقی یورپ سے ملاتا ہے۔ یہ کوریڈور چند لحاظ میں جملہ سمندری، زمینی اور ریلوے لائن کی موجودگی کے حوالے سے قابل اہمیت ہے۔ اس کوریڈور کا آغاز ہندوستان کی تجارتی بندرگاہ ممبئی سے ہوتا ہے، اور بحر ہند کے راستے ہندوستان کے تجارتی بحری جہاز ایران کے جنوب میں واقع بندر عباس پہنچتے ہیں اور اپنا سامان اتارتے ہیں، اور ایران کے مرکز سے زمینی راستوں سے عبور کرتے ہوئے ریلوے لائن سے منزل مقصود تک پہنچتے ہیں، جبکہ سمندری راستوں میں جملہ ایران کی شمالی بندرگاہ انزلی سے بھی تجارتی سامان دیگر ملکوں کے لیے روانہ کیا جاتا ہے، اور روس کی بندرگاہ آستراخان میں تجارتی سامان لے جایا جاتا ہے، اور وہاں سے زمینی اور ریلوے لائن کے ذریعے ماسکو اور دیگر شہروں اور ملکوں کے لیے بھیجا جا سکتا ہے۔ راستے فاصلے اور خرچ کے اعتبار سے بھی نہایت بہتر ہیں، اور مستقبل میں ان راستوں کے ذریعے ہی تجارت کو عالمی سطح پر فروغ حاصل ہوگا۔ حمل و نقل کے شعبے کے ماہرین کا کہنا ہے کہ شمال جنوب کوریڈور خرچ کے لحاظ سے نہایت مناسب ہے، اور اس کے ساتھ سیکیورٹی کے لحاظ سے بھی اس میں بہت زیادہ گنجائش پائی جاتی ہے، جس سے ملکوں کے لیے سامان کی ترسیل آسان اور سستی رہے گی۔ ایران کے راستے سامان کی حمل و نقل نے خلیج فارس اور بحیرہ عمان کی گزرگاہوں کو برآمدات اور درآمدات کے ایک اچھے اور کم خرچ راستے میں تبدیل کر دیا ہے، اور زمینی راستوں میں پائی جانے والی مشکلات کو آسان بنا دیا ہے۔ اگر اسی طرح جیسے کہا جا رہا ہے شمال جنوب کوریڈور پائے تکمیل تک پہنچ جائے، اور ریلوے کی باہمی رابطہ لائنیں بھی ورکنگ پوزیشن میں آ جائیں، تو ہندوستان سے یورپ کے لیے تجارتی سامان کی ترسیل نہایت ہی کم خرچ اور آسان ہو جائے گی، اور منڈیوں میں عالمی تجارتی سرگرمیوں کو رونق ملے گی، اور اس کوریڈور میں واقع تمام ممالک اس کے فوائد اور آسانیوں سے استفادہ کر سکیں گے۔ واشنگٹن میں مشرق وسطی کے ادارے کے ماہر الیکس وطن خواہ نے اس موضوع کی اہمیت کے بارے میں اپنے ایک مقالے میں لکھا ہے کہ شمال جنوب اور اسی طرح مشرق مغرب کوریڈور کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے روس کے لاگن کالونی کے نزدیک تقریباً $1.6 billion کی لاگت سے نئی بندرگاہ کی تعمیر کا کام بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے، جو روس، ایران اور ہندوستان کے درمیان تجارتی رونق کا باعث ہوگا۔ ون بیلٹ ون روڈ منصوبے سے مشرق اور مغرب کے درمیان ٹرانزٹ کے کام میں سہولت فراہم ہوگی۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ تاریخ کے مختلف ادوار میں مشرق اور مغرب کے درمیان بین الاقوامی تجارتی تعلقات برقرار رہے ہیں اور سمندری راستوں سے تجارت انجام پاتی رہی ہے۔ دنیا کی سپر طاقتوں کے درمیان آزاد پانیوں پر تسلط کا سلسلہ بھی مختلف ادوار میں جاری رہا ہے، تاکہ اس ذریعے سے سمندروں کو کنٹرول کیا جا سکے، خاص طور پر سمندروں کو ملانے والے آبنائے پر برتری قائم کرنے کے لیے مختلف طاقتیں اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتی رہی ہیں۔ اس درمیان چین کا ون بیلٹ ون روڈ منصوبہ عالمی تجارت میں ایک نئے باب کا اضافہ ہے کہ جو مشرق مغرب کے راستوں کی تقویت کے ساتھ عالمی تجارت میں تاریخی شاہراہ ابریشم کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے زمین فراہم کر رہا ہے۔ چین پاکستان سی پیک اقتصادی منصوبہ بھی اس عظیم منصوبے کا ایک حصہ شمار ہوتا ہے۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ علاقائی جیو پولیٹک کے لحاظ سے بھی خاص اہمیت کا حامل ہے۔ چین نے در حقیقت ایران کے ساتھ مختلف شعبوں میں معاہدوں، اور اسی طرح چین پاکستان سی پیک منصوبے کے دائرے میں چین پاکستان اقتصادی کوریڈور کی بنیاد رکھی ہے، اور چین نے پہلے بھی آپ کو مختلف آبنائے من جملہ آبنائے مالاکا، بحر ہند، بحیرہ عمان، باب المندب، بحیرہ احمر، نہر سویس اور بحیرہ روم، اور بالآخر جبل و طارق سے ہوتے ہوئے بحر اٹلانٹا اور شمالی یورپ تک پہنچایا ہے۔ لہذا چین نے پاکستان اور ایران کے ساتھ معاہدے کے ذریعے نئے راستوں کی راہیں کھولی ہیں، جو عالمی تجارت کے میدان میں منفرد مقام کی حامل ہیں۔ ان راستوں کے افتتاح کے ساتھ عالمی سطح پر حمل و نقل کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوگا، اور مختلف راستوں سے عالمی تجارت میں باہمی رقابت مزید فروغ پائے گی اور ملکوں کی تجارت میں بھی رونق پیدا ہوگی۔ بہرحال چین عالمی سطح پر امریکہ کی بالادستی کو بھی کنٹرول کرنا چاہتا ہے، اور اسی لیے اس نے علاقائی اور عالمی سطح پر نئے روٹس کھولنے کا اعلان کیا ہے، اور اس سلسلے میں ایک بڑی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ شاہراہ ابریشم میں حمل و نقل کے اسٹریٹجک طریقوں میں سے ایک ریلوے لائن ہے۔ چین کی ریلوے لائن اس ملک کے صوبے سینکیانگ سے واضح صورت کے ساتھ کاشگر سے شروع ہوتی ہے، اور وسطی ایشیائی ملکوں کے راستے ترکمانستان سے ہوتی ہوئی اسلامی جمہوریہ ایران میں داخل ہوتی ہے، اور یہاں سے ہوتی ہوئی ترکی، عراق، شام اور بحیرہ اٹلانٹک تک پہنچتی ہے۔ یہ ریلوے لائن چین کے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کا ایک عظیم حصہ ہے۔ یہ ریلوے لائن عام ہے کہ جو مغربی چین کو وسطی اور مغربی ایشیا سے جوڑتی ہے، اور یہ راستہ خود اپنے اندر دسیوں دیگر راستوں کو وجود میں لاتا ہے، اور ان راستوں سے مختلف ملکوں کے لیے تجارتی سامان کی ترسیل میں سہولتیں پیدا ہوں گی اور ملکوں کے مشترکہ مفادات کو تقویت ملے گی۔ ابتدائی تخمینوں اور عدد و شمار کے مطابق وسطی ایشیا، افغانستان اور چین کی ریلوے لائن ایران کی مشترکہ سرحد سے ترکمانستان میں داخل ہو کر ایران کی قلمرو میں پہنچتی ہے، اور اس کو مشرقی یورپ سے متصل کرتی ہے۔ چین سے مشرقی یورپ کے راستے کو 900 کلومیٹر کم کرتی ہے۔ یہ راستہ اگر وقت کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو 7 سے 8 روز کم وقت میں اپنے روٹ کو مکمل کرتا ہے، کہ جو اقتصادی اعتبار سے بھی قابل اہمیت ہے۔ بہرحال چین ایران یورپ ریلوے لائن کا عظیم منصوبہ چین کے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کا حصہ ہے، اور اس روٹ میں 5 ممالک ریلوے لائن سے متصل ہیں، جن میں چین، کرگزستان، تاجکستان، افغانستان اور ایران کا نام لیا جا سکتا ہے، اور اس میں ترکی بھی شامل ہو جائے گا، اور یہ پورا علاقہ ریلوے لائن کے ذریعے بھی یورپ سے مل جائے گا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام اقتصاد نامہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اظفر کاظمی کا سلام قبول کیجیے. پروگرام اقتصاد نامہ میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ہر ہفتے ایران خطے اور دنیا کے اقتصادی صورتحال کا مختصر سا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ سب چیزیں آج کے پروگرام میں بھی شامل رہیں گی. تو آغاز کرتے ہیں ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبروں سے.
ایران بجلی کے شعبے میں خطے کی سب سے بڑی طاقت ہے، بین الاقوامی اداروں کا اعتراف. شمال جنوب گیس پائپ لائن منصوبے کے بارے میں پاکستان اور روس کے مذاکرات. روس اور یوکرین کے مابین کشیدگی کے عالمی مارکیٹوں پر اثرات.
ابھی آپ نے اہم خبروں کی سرخیاں ملاحظہ فرمائی اور اب پیش خدمت ہیں تفصیل کے ساتھ تجارتی خبریں. ایران کے وزیر پیٹرولیم جواد اوجی نے ایران کے گیس کے عظیم ذخائر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے کئی بار اعلان کیا ہے کہ ایران ہمسایہ اور حتیٰ یورپی ممالک کی گیس کی ضروریات کو پورا کرنے کی صلاحیت و توانائی رکھتا ہے، اور بہت زیادہ داخلی استعمال اور گیس کی برآمدات کے باوجود ایران کی بہت سی گیس فیلڈ سے ابھی تک پیداوار حاصل نہیں کی گئی ہے. اس کے علاوہ گزشتہ برسوں کے دوران گیس کے کئی نئے ذخائر بھی دریافت ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ وینزویلا کے ساتھ آئل اینڈ گیس فیلڈز کی ترقی، آئل اینڈ گیس ریفائنریوں کی تعمیر نو اور ٹیکنیکل اور انجینئرنگ سروسز کی فراہمی کے شعبے میں تعاون کے کئی سمجھوتوں پر دستخط کیے گئے. انہوں نے کہا کہ ہم نے گیس برآمد کرنے والے ملکوں کے چھٹے سربراہی اجلاس کے دوران کئی بار اعلان کیا کہ ہم ہمسایہ اور یورپی ممالک کی گیس کی ضروریات کو پورا کرنے کی صلاحیت اور توانائی رکھتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ برسوں میں ہم دنیا میں اپنی گیس کی تجارت میں مزید اضافہ کریں گے. بین الاقوامی اداروں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ایران بجلی کے شعبے میں خطے کی سب سے بڑی طاقت ہے.
ایران کے وزیر توانائی کے مشیر نے کہا کہ اکثر بین الاقوامی اداروں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ایران بجلی کے شعبے میں خطے کی سب سے بڑی طاقت ہے. انہوں نے کہا کہ ایران اور قطر کا بجلی سے منسلک ہونے کا معاہدہ ان ہمسایہ ممالک کے ساتھ کہ جن کے ساتھ ہماری سمندری سرحدیں ہیں، بجلی نیٹ ورک کا رابطہ قائم کرنے میں ایک نئے دور کا آغاز ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ایران کی حکومت نے ایک بڑا اور عظیم منصوبہ بنایا ہے کہ جس کے مطابق کوشش کی جا رہی ہے کہ جن ممالک کے ساتھ ایران کی سمندری سرحد لگتی ہے ان کے ساتھ بجلی کا رابطہ قائم کیا جائے، اور ایران و قطر کے مابین یہ معاہدہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. ایران کے وزیر توانائی علی اکبر نے بھی اس بات پر زور دیا کہ ایران بجلی کی پیداوار اور اس کی تقسیم کے لحاظ سے اپنے سیاسی اور جغرافیائی محل وقوع کو مد نظر رکھتے ہوئے خطے کے بجلی کے محور و مرکز میں تبدیل ہو سکتا ہے، اور موجودہ حکومت نے اس اہم کام کو اپنی اہم ترجیحات میں شامل کیا ہے اور اس سلسلے میں عملی اقدامات انجام دیے جا رہے ہیں.
کیپلر کمپنی نے رپورٹ دی ہے کہ ایران نے آئل ٹینکروں میں 65 سے 80 ملین بیرل تیل ذخیرہ کر رکھا ہے، اور پابندیاں ہٹتے ہی اسے عالمی مارکیٹ خاص طور پر جنوبی کوریا کو بھیج دیا جائے گا. بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق اس وقت ایران جو تیل بیچ رہا ہے اگر اس کا حساب لگائیں تو ایران کے خام تیل کے ذخائر کی مقدار اس سے کہیں زیادہ ہے۔ روس اور یوکرین کے مابین کشیدگی کے بعد تیل کی قیمت $100 فی بیرل سے تجاوز کرنے کی وجہ سے تیل کی عالمی مارکیٹ کو ایرانی تیل کی اب زیادہ ضرورت ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق اس کے باوجود کہ ایٹمی معاہدے کی بحالی کے بعد انشورنس اور مالی مشکلات کو حل کرنے میں کچھ وقت لگے گا، لیکن ایران فوراً ہی آئل ٹینکروں میں ذخیرہ کیے گئے تیل کو بیچ سکتا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ اس میں سے زیادہ تیل جنوبی کوریا کو جائے گا اور جنوبی کوریا کی امریکہ سے تیل کی درآمدات پر اس کا اثر پڑے گا۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے حال ہی میں روس کا اہم دورہ کیا ہے، جس کے دوران مختلف موضوعات کے علاوہ کئی ارب ڈالر کے پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن منصوبے کے بارے میں بھی بات چیت کی گئی۔ پاکستان کی وزارت توانائی کے ترجمان نے اس گیس پائپ لائن منصوبے کے بارے میں رائٹر سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک اس منصوبے پر جلد از جلد عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس دورے میں پاکستان کے وزیر توانائی حماد اظہر بھی وزیر اعظم کے ساتھ ماسکو گئے تھے۔ 1100 کلومیٹر طویل اس پائپ لائن کی تعمیر کے معاہدے پر، کہ جو شمال جنوب گیس پائپ لائن کے نام سے بھی مشہور ہے، پہلے 2015 میں دستخط کیے گئے اور طے پایا تھا کہ اسے ایک روسی کمپنی تعمیر کرے گی اور دونوں ممالک اس کے لیے مالی وسائل فراہم کریں گے۔ یہ پائپ لائن درآمد شدہ قدرتی مایا گیس کراچی سے پنجاب کے بجلی گھروں تک منتقل کرے گی۔ یہ منصوبہ پاکستان خاص طور پر اس کے بجلی کے شعبے کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ پاکستان کو توانائی کے شدید بحران کا سامنا ہے۔ ہندوستانی ماہرین نے امکان ظاہر کیا ہے کہ آئندہ مالی سال کے دوران ملک میں ایندھن کی طلب میں 5.5% اضافہ ہوگا۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ہندوستانی حکومت کے اندازوں کے مطابق ہندوستان میں ایندھن کا استعمال یکم اپریل سے شروع ہونے والے 2022-23 کے مالی سال میں موجودہ سال کے اندازے 203 ملین ٹن سے تجاوز کر جائے گا اور مارچ 2023 کے اختتام تک 5.5% اضافے سے 214 ملین ٹن تک پہنچ جائے گا، کہ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کئی مہینوں کے جمود کے بعد صنعتی سرگرمیوں میں تیزی آئے گی۔ اعداد و شمار کی بنیاد پر توقع کی جا رہی ہے کہ ہندوستان میں پیٹرول کی طلب 7.8% اضافے کے ساتھ 33 ملین ٹن، ڈیزل کی طلب تقریباً 4% اضافے کے ساتھ 79 ملین ٹن، جیٹ ایندھن کی طلب ممکنہ طور پر 50% اضافے کے ساتھ 7 ملین ٹن اور مایا گیس کی طلب 4.5% اضافے کے ساتھ تقریباً 30 ملین ٹن تک پہنچ جائے گی۔ اور اب پیش خدمت ہیں کچھ مزید تجارتی خبریں۔ عالمی مالیاتی فنڈ IMF نے کہا ہے کہ حکومتوں کو کارآمد کمپنیوں کی حمایت اور مدد کرنی چاہیے، جبکہ مقروض کمپنیوں کی تعمیر نو کرنی چاہیے، کیونکہ 2020 کے اختتام پر کمپنیوں کا قرضہ $83 خرب تک پہنچ گیا تھا، کہ جو دنیا کی مجموعی قومی پیداوار کے 98% کے برابر ہے۔ IMF نے حال ہی میں کہا ہے کہ پوری دنیا کی حکومتوں کو دیوالیہ پن کے اپنے نظاموں کو مضبوط بنانا چاہیے اور انہیں سخت نقصان اٹھانے والی کمپنیوں کی تعمیر نو یا انہیں تحلیل کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ IMF کا کہنا ہے کہ اب جبکہ مرکزی بینک افراط زر کو کنٹرول کرنے کے لیے شرح سود میں اضافہ کر رہے ہیں، تو کمپنیوں کے قرض کی خدمات کے اخراجات بڑھ جائیں گے اور مالی حمایت میں کمی نے کمپنیوں کی کمزوری کو عیاں کر دیا ہے۔ IMF نے گزشتہ مہینے عالمی اقتصادی ترقی کے بارے میں اپنے اندازے میں 0.5% کی کمی کرتے ہوئے کہا ہے کہ 2022 میں یہ شرح 4.4% رہے گی۔ روس اور یوکرین کے درمیان کشیدگی کا عالمی مارکیٹوں پر بھی اثر پڑا ہے۔
روس اور یوکرین کے مابین کشیدگی میں اضافے کے بعد تیل کی قیمت کئی برسوں کے بعد ایک بار پھر $100 فی بیرل سے تجاوز کر گئی۔ آخری بار اگست 2014 میں تیل کی قیمت $100 فی بیرل سے زیادہ ہوئی تھی۔ اس کشیدگی نے اسی طرح یورپ اور امریکہ کی مالی مارکیٹوں پر بھی منفی اثر ڈالا ہے اور یوکرین پر روس کے حملے کے بعد یورپ اور امریکہ میں شیئرز کی قیمت گر گئی ہے، جبکہ سونے کی قیمت عالمی مارکیٹ میں 2% بڑھ گئی ہے اور یہ تقریباً 1940 ڈالر فی اونس تک پہنچ گئی ہے۔ یوکرین پر روس کے حملے کے بعد سپلائی میں کمی کے خوف سے ایلومینیم، نکل جیسی چیزوں کی قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے کہ جو الیکٹرک گاڑیوں کی صنعت سمیت بہت سی چیزوں کی تیاری میں استعمال ہوتی ہے۔ آئل پرائس نے رپورٹ دی ہے کہ روس یورپ کی گیس کی 40% ضروریات کو پورا کرتا ہے اور اس کے خلاف مغربی پابندیوں کے خوف سے گیس کی قیمت میں 30% اضافہ ہو گیا ہے۔
ایل سلوڈور کی وزارت سیاحت نے کہا ہے کہ بٹ کوائن کو قانونی کرنسی کے طور پر قبول کرنے کے بعد ایل سلوڈور کی سیاحت میں 30% اضافہ ہوا ہے۔ اسی طرح ایل سلوڈور کی حکومت کے اعلان کے مطابق ڈیجیٹل کرنسی دنیا کے کسی بھی گوشے میں زیادہ شریکوں اور حلیفوں کے ساتھ تجارت کے مواقع میں کئی گنا اضافہ کرے گی۔ بٹ کوائن نیوز کی رپورٹ کے مطابق ایل سلوڈور کی حکومت نے بٹ کوائن کو قانونی کرنسی کے طور پر قبول کرنے کے بعض اقتصادی فوائد کو مثبت قرار دیا ہے۔ ایل سلوڈور نے گزشتہ سال ستمبر کے مہینے میں بٹ کوائن کو قانونی کرنسی قرار دیا تھا اور امریکی ڈالر کے ساتھ اسے ایک قومی کرنسی میں تبدیل کر دیا تھا۔ ایل سلوڈور کی وزارت سیاحت کا کہنا ہے کہ بٹ کوائن کے استعمال سے سیاحت کے شعبے کو فائدہ ہونے کے ساتھ ساتھ سرمایہ کاری میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ 2021 میں ایل سلوڈور کی مجموعی قومی پیداوار میں 10.3% اضافہ ہوا کہ جس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی ہے، جبکہ اس کی برآمدات میں بھی 13% اضافہ ہوا ہے۔
ایران بجلی کے شعبے میں خطے کی سب سے بڑی طاقت ہے، بین الاقوامی اداروں کا اعتراف۔ شمال جنوب گیس پائپ لائن منصوبے کے بارے میں پاکستان اور روس کے مذاکرات۔ روس اور یوکرین کے مابین کشیدگی کے عالمی مارکیٹوں پر اثرات۔
اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اقتصاد نامہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسفر کاظمی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔